وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حکمت جمعہ کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھی. جو حضرات اس جمعے میں موجود تھے انہیں تو بعض باتیں یاد ہوں گی. ویسے بھی اکثر و بیشتر حضرات جو مجھ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ مجھ سے اس موضوع پر گفتگو بارہا سن چکے ہوں گے. میں صرف اس کا خلاصہ چند منٹوں میں پیش کروں گا. نمبر ایک یہ کہ ہمارے دین میں کوئی شے محض رسم کے طور پر نہیں, کوئی ریچول محض رسم ہمارے دین میں نہیں. اس کے ہر عمل اور فعل کی کوئی حکمت ہے, کوئی غرض و غایت ہے. جمعے کی حکمت کیا ہے اس کے ضمن میں یوں سمجھیے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا. آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ میں نے ایک مرتبہ اس موضوع پر انگریزی میں بھی مضمون لکھا تھا, وہ پاکستان ٹائم میں چھپا تھا. دی پرپز آف دی ایڈمنٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں بھیجا گیا؟ یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کره المشرکون. اور یہ مضمون قرآن مجید میں تقریباً انہی الفاظ میں دو مرتبہ اور آیا ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, پورے کے پورے نظام زندگی. گویا کہ حضور کی بعثت کا مقصد صرف تبلیغ یا صرف تزکیہ یا صرف تعلیم نہیں تھی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ایک انقلاب, پورا نظام, اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط, اس کو بالفعل برپا کرنا تھا کہ اس نظام کو پورے نظام زندگی کے اوپر غالب کرے, قائم کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بالفعل آپ کو معلوم ہے جو شخص سیرت النبی سے سرسری سی واقفیت بھی رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ کیسی جان گسل محنت اور مشقت کے ساتھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ مقصد جو ہے اس کو حاصل کیا. پہلے وہ انقلاب جزیرہ نمائے عرب میں آیا, پھر تقریباً ربع صدی میں وہ اس روئے عرضی کے بہت بڑے حصے کے اوپر پھیل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب تو آتا ہے جدوجہد سے, محنت سے, قربانیوں سے, ایثار سے, جانیں دے کر. اس کے لیے مردان کار پہلے درکار ہیں, وہ لوگ کے جو اس کے لیے یہ محنت اور مشقت اور ایثار و قربانی کی روش اختیار کر سکے. ان افراد کو تیار کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے. وہ افراد کیسے تیار کیے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی جذباتی نعرہ لگایا تھا معاذ اللہ, یا کوئی سیاسی نعرہ لگایا تھا معاذ اللہ, یا کوئی طبقاتی تقسیم کی طرف لوگوں کو راغب کیا تھا معاذ اللہ؟ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی. آپ نے کس طرح سے ان جماعت کو تیار کیا؟ یہ ہے سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون, اساسی منہاج. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے جو سناتا ہے انہیں اس کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا. گویا کہ یہ جماعت تیار ہوئی قرآن مجید کی تبلیغ, تعلیم اور قرآن مجید کو لوگوں کے ذہنوں میں اتار کر, صرف ذہنوں میں نہیں دلوں میں اتار کر. چون بجاں در رفت جاں دیگر شبد, جاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. مقصد بعثت محمدی غلبہ دین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے جو افراد آپ نے تیار کیے وہ ہے قرآن مجید کی تعلیم، تبلیغ، اور قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ، ان کے ذہنوں کو بدلنا اور ان کی شخصیتوں میں انقلاب برپا کر دینا. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو دو جڑواں صورتوں میں جو قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورہ صف اور سورہ جمعہ کے عنوان سے ہیں، ان کے مرکزی مضمون ہیں. اب یہ جو عمل ہے تعلیم کتاب و حکمت کا عمل ہے، یہ ہے جس کے لیے یہ ہفتے وار اجتماع ہے اس انقلابی جماعت کا، جس کا نام ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی. قرآن مجید نے یہ خطاب دیا ہے، اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم المفلحون، یہ حزب اللہ ہے اور حزب اللہ ہی فلاح پانے والی ہے. اس حزب اللہ کا ایک ہفتے وار اجتماع ہے اور وہ ہے یہ جمعہ کا اجتماع، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہی تعلیم، وہی قرآن مجید کی تعلیم حکمت. در حقیقت اسی وجہ سے اسی سورہ مبارکہ میں ایک تو قرآن مجید کی اہمیت کا بیان ہوا مسلمانوں کو، یہ گویا کہ پیش کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں تم بھی یہود کا طرز عمل اختیار نہ کر لینا کہ انہوں نے اس کتاب کو جو ان کے رسول کو دی گئی تھی اس کو پسے پش ڈال دیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو تورات کے حامل بنائے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو. اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں جمعہ کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اہل ایمان، جب جمعہ کے دن پکارا جائے نماز کے لیے تو ہر چیز سے تعلق منقطع کر کے ہم تنگ لپکو اللہ کی یاد کی طرف، چھوڑ دو کاروبار، تمام مصروفیات زندگی. تو گویا کہ یہ جمعہ کا اجتماع کس لیے ہے؟ تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، جس سے مقصود ہے ایک انقلابی جماعت تیار کرنا جس کے ذریعے سے کہ عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کا وہ مقصد پورا ہو جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو. یہ ہے میری اس جمعے کی گفتگو کا خلاصہ. اب میں آج اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں. اسی جمعے کے فلسفہ اور حکمت کو ایک اعتبار سے اور سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے اللہ کا، یہ آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. شریعت کے تفصیلی احکام ضرور بدلے ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فرق ہے. دین عیسوی، دین موسوی، دین محمدی، دین ابراہیمی، دین نوح، دین آدم، اس میں کوئی فرق نہیں. یوں سمجھیے کہ دین جو ہے جسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن، یہ دستور ہے، اور جو شریعت ہے وہ ہے قانون. قانون بنتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن دستور جو ہے وہ ایک مستحکم ایک وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے اساسی دستاویز ہے. تو دین ہمیشہ سے ایک ہے، آدم سے ایدم تک، اور تا قیام قیامت وہی رہے گا. شریعت نے بدلی، ان شریعتوں میں ایک چیز ہمیشہ سے مشترک چلی آ رہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن کو مخصوص کیا گیا کہ یہ یاد الہی کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، اپنے سبق کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو تازہ کرنے کے لیے وقت کر دیا. 6 دن کام کرو معاش کے لیے، جد و جہد کرو، بھاگ دوڑ کرو، لیکن ایک دن خالص کرو اللہ کی یاد کے. اصل میں یہ وہ ہولی ڈے تھا، متبرک دن، جس کو ہم نے ہولی ڈے بنا لیا ہے کہ چھٹی کا دن ہے. در حقیقت یہ ہولی سے ہولی ڈے کا تصور جو ہے یہ بڑی حماقت ہے. اسلام میں تو کوئی تعطل کا سوال ہی نہیں، یہ تو مسلسل حرکت کا نام ہے، مسلسل عمل کا نام ہے، مسلسل جد و جہد کا نام ہے. لہذا یہ جو تصور پیدا ہوا یہودیوں اور عیسائیوں میں کہ یہ کوئی تعطیل کا دن ہے، کوئی آرام کا دن ہے، پھر وہ ویکینڈ بنا، ویکینڈ 1 سے 2، 2 سے 3 کی بھی بات امریکہ میں ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں در حقیقت جو ہے ان کی اصل شکل کیا تھی؟ کہ یہ ایک متبرک دن جو ہفتے میں خالص کیا گیا. یہ بات اگرچہ لمبی ہو جائے گی لیکن لطیفے کی حد تک یہ عرض کر دوں کہ یہود کے ہاں چونکہ یہ تصور پیدا ہو گیا کہ یہ بس آرام کا دن ہے، لہذا انہوں نے تورات میں بھی ترمیم کر دی، تحریف کر دی. اور یہ جو قرآن مجید میں بھی بار بار آتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، تو یہ تورات میں بھی آیت مضمون موجود تھا، انہوں نے اضافہ کر دیا اور ساتویں دن آرام کیا، اللہ نے تھک گیا نا آخر پوری اس کائنات کو بنایا، تو یہ آرام کا تصور تورات میں موجود ہے، اسی لیے سورہ قاف میں اس کی نفی کی گئی ہے، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے، لیکن وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی، یہ تمہارے ذہن کا قصور ہے، تمہارا محدود تصور ہے، ہمیں تو کوئی تکان کاری نہیں ہوئی، ہمیں کسی آرام کی ضرورت نہیں تھی، تو اصل میں یہ آرام کا دن نہیں، بلکہ یہ دن اس کام کے لیے ہے کہ اس میں خاص طور پر اسے خالص کر لیا جائے، باقی دنوں میں بھی نمازیں ہیں، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اقم الصلاۃ لذکری، وقفے وقفے سے اپنے کام سے نکلو، اللہ کو یاد کرو، اس سے عہد تازہ کرو، لیکن ہفتے میں ایک دن تو خالص کر لو، اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا، کوئی معاش کا کام، کوئی دکانداری، کوئی کاروبار، کوئی اور، بلکہ یہ خالص ہوگا صرف اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کی کتاب کے مطالعے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے، اور عبادت، نفلی عبادت کے لیے، یہ ہے اصل میں تصور، اور اس میں اتنی شدت تھی، یہ نوٹ کی کہ یہود کی شریعت میں ہفتے کے دن کوئی کام کرنا صبح سے شام تک مطلقاً حرام تھا، یوم السبت، اگرچہ انہیں بھی جمعے کا دن دیا گیا تھا لیکن انہوں نے گم کر دیا، انہوں نے ہفتہ اختیار کر لیا، اللہ نے وہی ان کو پھر عطا کر دیا جو ان کا انتخاب تھا، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں نے ان سے بھی آگے بڑھ کر چھلانگ لگائی اور اتوار کو وہ دن قرار دے دیا، میں وہ حدیثیں آپ کو سناؤں گا کہ در حقیقت جمعہ ہی کا دن تھا، ہمیشہ سے یہی ہفتے کا افضل ترین دن ہے، اور اسی کو اللہ نے یہودیوں کو بھی عطا کیا تھا، لیکن ان کے ہاں جو بھی ان کا ایک مزاج تھا تغیر و تبدل کر دینا، تحریف کرنا شریعت میں، تو وہ ہفتے کی طرف گئے اور عیسائی ان سے ایک قدم آگے اتوار تک پہنچ گئے، ورنہ اصل میں یہ جمعہ ہی تھا، اور ان کے لیے جو حکم تھا بہت سخت تھا کہ پورے دن کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی کی گئی، اس لیے کہ یہ بہت بڑے علاقے پر پھیلنے والا تھا، یہ تو گلوبل دین ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، پورے کرہ ارضی کے لیے آیا ہے، لہذا اس کے اندر شریعت کے جہاں تک پابندی کا تعلق ہے اس کی قیود بہت نرم کر دی گئی، اسی نرمی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ نے ایک فضل تو یہ فرمایا کہ جو اصل دولت تھی یعنی جمعہ کا دن، وہ مسلمانوں کو ریسٹور کر دی، اور یہی دن معین کر دیا گیا، اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ ایک تو یہ کہ حرام ہونے والا تصور جو ہے وہ تو صرف تھوڑی دیر کے لیے، کہ اذان کے بعد سے جماعت کے ہو جانے تک یہ تو کاروبار دنیاوی مطلق حرام، اس میں جو کام بھی آپ کریں گے کوئی معاش کے لیے، چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی حلال کام ہو، درست اور جائز کام ہو، وہ حرام شمار ہوگا، اس لیے کہ اس عرصے میں کیونکہ حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب ندا ہو جائے، پکار لیا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو چھوڑ دو کاروبار اور لپکو، بلکہ لفظی ترجمہ تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، لیکن ہم چونکہ دوڑنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے پیش نظر ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے آپ نے منع کیا، یہ وقار کے منافی ہے، اطمینان سے آؤ، لیکن یہ کہ اسی لیے ترجمہ یہاں کر دیتے ہیں کہ لپکو اللہ کی یاد کی طرف، ہم عقل متوجہ ہو جاؤ، حالانکہ لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، تو گویا کہ اس وقت تک کے لیے تو مطلقاً حرام ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز ادا ہو جائے تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق جو ہے اس کی تلاش کرو، جو بھی اس کے لیے محنت کرو گے حرام نہیں، تو لیکن یہ کہ یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے، میں وہ حدیث بھی آپ کو ابھی سناؤں گا کہ ایک ترغیب کے طور پر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ جمعے کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے کوشش کرو کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ دین کے لیے وقت ہو، فرض نہیں رکھا، ترغیب رکھی، اس کو نوٹ کر لیجئے، فرض میں اور ترغیب میں فرق ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، اس کی جزا، یہ اور ہے اور فرضیت اور ہے، حرمت تو ہے صرف اذان سے لے کر نماز کے ادا ہو جانے تک کسی کاروبار دنیاوی کی، لیکن ترغیب جو ہے وہ تو یہ کہ صبح سے لے کر اور جمعے کے ادا ہونے تک اس وقت کو وقف کر لو، تمہاری اور مصروفیات ہیں اور دنوں کے اندر دوسرے کام کرتے ہو، لیکن جمعے کے دن کو وقف کر لو اس کام کے لیے، اس کے لیے اب میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے تو جو جمعے کا انتخاب اور اس میں جو یہود سے اور عیسائیوں سے جو خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل پھر ہم پر ہوا اس کے لیے حدیث سنیے. یہ متفق علیہ روایت ہے, امام بخاری اور امام مسلم دونوں لائے ہیں. عن ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا, نحن الآخرون السابقون یوم القیامۃ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ بعدہم, ہم اگرچہ ترتیب زمانی میں تمام انبیاء کی امتوں سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم ان سب پر سبقت لے جائیں گے, سوائے اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں کتاب ان کے بعد دی گئی. اب آپ وہ مضمون آ رہا ہے, ثم هذا يوم الذي فرض عليه, پھر یہ دن یعنی جمعہ کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی فرض کیا تھا, فاختلفوا فيه, تو انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا, فہدان اللہ له, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف پھر دوبارہ ہدایت عطا فرما دی اور ہمیں پھر دوبارہ بتا دیا گیا کہ جمعہ ہی کا دن ہے فضیلت کا دن اور جمعہ ہی کا دن ہے اس غرض و غایت کے لیے معین کیا جانے والا دن. والناس لنا فیہ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد, تو اب باقی امتیں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے ہیں کہ یہود ایک دن پیچھے اور عیسائی نصارہ جو ہے وہ دو دن پیچھے. تو پہلی حدیث تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ جمعہ کی یہ حکمت اور غرض و غایت ہے. اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن ترغیب ہے انتہائی کہ یہ سارا وقت جو ہے عبادت میں, دین کی باتوں میں, دین کی ترغیب و ترہیب میں, تعلیم میں, اس میں صرف ہونا چاہیے. اس کا کم سے کم نماز جمعہ کے ادا ہونے تک کا وقت, اس کے لیے حدیث سنیے. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روایت کیا گیا حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کان یوم الجمعہ, جب جمعہ کا دن ہوتا ہے, وقفت الملائکۃ علی باب المسجد, تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. مراد ہے جامع مسجد, اگرچہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو اب وہ جامع مسجد کا تصور ختم ہو گیا, ہر مسجد جامع مسجد ہے, اصل میں تو اس سے مراد یہاں ہے جامع مسجد. چنانچہ اصل جو ہے طریقہ وہ تو یہ ہے کہ ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے, جمعہ جو ہے وہ مرکزی مسجد میں جہاں ایک آبادی کی اکثر و بیشتر جو ہے لوگ وہ جمع ہو جائیں, بہرحال وہ علیحدہ مسئلہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جب شروع ہوتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, یکتبون الاول فالاول, تو وہ لکھتے جاتے ہیں, حاضری درج کرتے جاتے ہیں, جو پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد جو آتا ہے. وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بُدْنَةً, تو جو شخص الگ صبح آ جاتا ہے, اور اس میں ایک اور روایت میں الفاظ آئے جو پہلی ساعت میں آ جاتا ہے مسجد میں, اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کسی اونٹ کی قربانی دینے سے ثواب ملتا ہے. ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً, پھر اس کے بعد جو آتا ہے دوسری روایت میں لفظ جو ساعت ثانیہ میں آئے گا دوسری گھڑی میں, اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ گائے کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے. ثم کبشن ثم دجاجتن ثم بیضتن, پھر اس کے بعد جو ایک ایک گھڑی کے وقفے سے جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا ایک بکری اللہ کی راہ میں اس نے ہدیہ کر دی یا صدقہ کر دی. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی کسی نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی, اور پھر آخری یہ ہے کہ وہ ایک انڈے کا خیرات کر دینا یہاں تک حضور لائے. اب سنیے الفاظ جو ہے, یہ درجہ بدرجہ کم ہو رہا ہے ثواب. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ, جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے, مراد ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں, وہ بھی ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہی تو ذکر ہے, یہی تو در حقیقت جمعہ کا اصل مقصد ہے. ورنہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے, پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں, نماز تو ظہر کی جو ہے اس میں چار رکعتیں اور اس نماز کے اندر دو رکعتیں رہ گئی, اور غالباً اسی کی تلافی کے لیے دو خطبے ہوتے ہیں, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت لمبا نہیں ہوتا تھا, لیکن اس میں بھی حضور تشریف فرماتے تھے درمیان میں, جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کے خطیب جو ہے بیٹھتا ہے درمیان میں، یہ کسی تکان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سنت کی وجہ سے کہ حضور کا طرز عمل یہی تھا. اور یہ کیوں تھا میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عالم، کہ چونکہ ظہر کی دو رکعتوں کے قائم مقام یہ خطبہ ہو رہا ہے، لہذا رکعتین کی جگہ پر خطبتین ہیں کہ جنہوں نے اس کی تلافی کی. تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے تو اصل میں خطبہ ہے، اور یہ خطبہ ہے وہ ذکر جو فرمایا گیا کہ پھر لب کو اللہ فساؤ الى ذکر اللہ وذر البیع، لب کو اللہ کی یاد کی طرف. یہ جو حدیث ہے اس پر عمل میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھ چکا ہوں. میں ضلع حصار میں میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہریانہ میں ہے، اور اس کا ایک شہر یا قصبہ، بہت چھوٹا قصبہ تھا سرسا، وہی میری بسم اللہ ہوئی، وہیں سے میں نے الف باتا شروع کی ہے. اس قصبے میں ایک مرکزی مسجد تھی، وہ ابھی مجھے کبھی کبھی خواب میں آتی ہے، بڑی مرکزی جگہ پر، اور وہ دلی کی جامع مسجد کی طرح بڑی اونچی. اس مسجد میں مجھے آج تک یاد ہے کہ جمعے کے روز صبح ہی سے بھیڑ ہو جاتی، اور دیہات سے لوگ آتے تھے، خاص قوم وہاں آباد تھی، کالے پر ارائی ہی تھے، لیکن انہوں نے کہا جاتا تھا 50 قوم. وہ آتے تھے سفید براق اپنے لباس پہنے ہوئے، سفید انہوں نے امامے باندھے ہوئے، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر وہ صحرائی علاقہ ہے، اور صبح صبح مسجد بھر جاتی تھی. کہیں پر کوئی واعظ ہو رہا ہے، کہیں کوئی درس ہو رہا ہے، کہیں کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تلاوت میں مصروف ہے، کوئی نوافل میں ہے. یہ نقشہ اب تک میری آنکھوں میں موجود ہے. اور یہ کہ چونکہ اس زمانے میں یہ بات جو تھی، فقہ حنفی پر بڑی سختی سے عمل ہوتا تھا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ جو ہے کسی ایسی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی انتظامی اور حکومت کی جو ہے کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے چوکی موجود ہو، وہ یونٹ ہو بنیادی، وہیں پر. تو اس لیے دیہات سے لوگ آتے تھے جمعے کے لیے، اور پورا جو ہے وہ ایک جشن کا سما رہتا تھا. آج چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تو خیال کر کے آیا تھا وہ حدیثیں بھی سناؤں گا کہ یہ جمعہ تو عید المسلمین ہے، اس کے لیے نہانے کی تاکید ہے، اچھے کپڑے پہننے کی تاکید ہے، خوشبو لگانے کی، پھر خط بنانے کی، ناخن کترنے کی، یہ ساری تاکیدیں ہیں، جیسے عید کے کا سما ہونا چاہیے، اور جشن ہوتا تھا واقعہ کر. یہ ہماری ہفتے وار عید ہے، اور اس کا اصل مقصد وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ ہے وہ ترغیب جس کو پیش نظر رکھیے. ہم نے اسے ایک ریچول بنا دیا، وہ بھی بھاگ دوڑ کر. اکثر اور بیشتر تو اس وقت آتے ہیں جب معلوم ہے کہ اب وہ اذان ثانی ہونے والی ہے، عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہوگا. اس میں قصور لوگوں کا بھی ہے، لیکن یہ کہ خود ہم لوگوں کا ہے جو جمعہ پڑھانے والے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں لا یعنی، ان میں حاصل کچھ نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس میں فرقے وارانہ ہی گفتگویں چلتی رہتی ہیں، مباحث ہوتے ہیں، مسلمانوں کو لڑانے والی باتیں ہوتی ہیں، یا صرف یہ کہ سیاسی جو ہے نعرے بازی ہوتی ہے. تو دو طرف سے قصور ہے کہ ایک طرف لوگوں کا اپنا جذبہ بھی کمزور پڑ چکا ہے، دوسری طرف یہ کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی اس جمعے کے اصل مقصد کو غتربوت کر دیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ریچول بن کر رہ گیا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، بس رسومات ہیں کہ جو جن کی حد تک بھاگ دوڑ کر کے لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر وہ رسم ادا کر لیتے ہیں، باقی یہ کہ اس کی اصل حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کا فلسفہ کوئی ذہن کے سامنے موجود نہیں. اب میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ جس سے اس خطبہ جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آ جائے، بلکہ اس سے پہلے ذرا اس کی اہمیت کے ضمن میں، فرضیت اور اہمیت کے ضمن میں بھی بعض احادیث سن لیجیے. عن ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما وابی ہریرہ تھا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے یہ روایت مروی ہے. انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، علی اعواد منبرہ، ہی اپنے منبر کی لکڑی پر، اس پر آپ جب کھڑے تھے اس وقت آپ نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ ترک کرنے اور جمعہ کو چھوڑنے سے بعد آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافل ہو جائیں گے، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، سارا قلبی اور ذہنی رشتہ اللہ سے منقطع ہو جائے گا. یہ حدیث جو ہے میں پہلے بھی آپ کو اس میں بھی سنا چکا تھا، آپ اس موضوع پر ایک حدیث اور سنیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جو پہلی سنائی ہے یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقوم تتخلفون عن الجمعہ، ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے تھے، جمعے میں شرکت نہیں کرتے تھے، لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعہ بيوتهم، کہ میری یہ خواہش ہے، دل میں یہ جذبہ ابھرتا ہے، میرا یہ ارادہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کی نماز میں آ گئے ہیں۔ یہ ذرا اندازہ کیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے اور محمد رسول اللہ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انتہائی رؤوف رحیم شفیق، انتہائی نرم مزاج، لیکن یہ کہ دین کا معاملہ ہے، اللہ کے احکام کا، ان کی عظمت، شاعر دین جو ہے ان میں بڑی اہمیت ہے اس جمعے کی، یہ ہمارے شاعر دین میں سے ہے، یہ ہمارے فلسفہ دین میں ایک اہم مقام رکھنے والی شے ہے، اس کی ایک مرکزی غرض و غایت ہے، اسی سے تو سبق یاد آئے گا، اسی سے مقصد زندگی سامنے تازہ ہوتا رہے گا، اسی سے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا رہے گا۔ اگر ادھر ادھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئینے کے اوپر گردہ پڑ جائے تو آپ اسے صاف کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے 7 دن اگر کوئی گردہ پڑ گیا ہے 6 دنوں کے دوران، اللہ سے کوئی تعلق کمزور ہو گیا ہے، اپنا مقصد زندگی جو دھندلا گیا ہے ذہن میں، وہ جو جہاد کے لیے ذوق و شوق اور جذبہ ہے وہ کچھ اگر سر پڑ گیا ہے، ان سب کی تلافی کے لیے جمعے کا دن ہے۔ اب اگر جمعے میں بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل پر مہر ہو جائے گی۔ پھر سنیے حضور کے الفاظ، لقد هممت، میرا یہ ارادہ ہوا، میرا جی چاہ، ان آمر رجلا یصلی بالناس، کہ میں کسی اور شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھے، ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کو کہ جو جمعے میں شامل نہیں ہوتے ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اس کے بعد فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کرو، یہ غسل جو ہے اس کی بڑی تاکید ہے، تاکہ لوگ جمع ہوں تو پسینوں کی جو بو ہے اس سے طبیعت منغص نہ ہو، طبیعت تر و تازہ ہو، معطر ماحول ہو، اس میں جبکہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، اللہ کے دین کی حکمتیں بیان ہو رہی ہو، اللہ کے احکام کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو بڑا ریسپٹیو ہو آدمی کا انداز، بجائے اس کے کہ طبیعت جو ہے پہلے ہی گھبرائی ہوئی ہو اور منغص ہو، تو آدمی کے حواس چاپ و چوبند ہو، پوری طرح وہ ہے آمادہ ہو۔ پھر خوشبو لگانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر یہ بھی کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے مت جاؤ، بلکہ صف بندی شروع سے ایسی ہونی چاہیے، پہلے ہی لوگ جو ہے صف کے اندر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والا صحیح جگہ اسے ملے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس صف بندی کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، آئے ہیں پہلے اور کھڑے ہوئے اس کونے کے اندر، اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے آپ آئے تو آگے آئیے، آگے کی صفیں پوری ہو۔ تو ہر چیز کے اندر آداب ہے، دین کے اندر تہذیب ہے، آداب ہے، حسن معاشرت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک کسی کو دیکھا ہوگا بیچارے صحابی کو کہ اس کے کپڑے جو ہے کچھ میلے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ تم ایک جوڑا خالص جمعے کے لیے علیحدہ رکھ لو، تاکہ جو ہفتے بھر کام کر، تو کوئی لوہار ہے بیچارہ، کوئی اور ہے، کوئی کام کرتا ہے، اب اس کے کپڑے جو ہے کیسے ہوں گے، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن ایک جوڑا اپنا جو ہے وہ علیحدہ رکھ لو اور اس کو تم جمعے کے دن پہن کے آیا کرو۔ اس کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی احادیث ہے سب۔ اور پھر مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، اور اپنے جو ہے ناخن تراشو جمعے کے دن، غسل کرو، اور یہ تمام جو ہے میں اس وقت ان کی جو ہے وہ بات چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کرتے کیا تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، اور اس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماتے تھے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے، سب کو معلوم ہے، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ خطیب جو ہے درمیان میں بیٹھتا ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اور اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، واللہ عالم، یہ چونکہ کوئی مرفوع حدیث تو ہے نہیں، یہ میں اپنے ایک گمان اقتیاس سے بات کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ واللہ عالم، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 اس لیے ہوتے تھے کہ 2 رکعتیں جو ہے ظہر کی نماز کی، اس کے قائم مقام یہ 2 خطبے شمار کیے جائیں۔ لیکن کرتے کیا تھے اس خطبے میں؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، حضور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، قرآت فرماتے تھے خطبے میں، اور لوگوں کو تذکیر کرتے تھے، یاد دلاتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے، نصیحت کرتے تھے. یہ ہے اصل غرض و غایت اس خطبہ جمعہ، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اول تو یہ کہ اس وجہ سے کہ خطبہ جو ہوتا ہے مسنون وہ تو ہے عربی میں، زبان یار من عربی و من عربی نمی دانم، وہ عربی ہمیں پتہ ہی نہیں تو وہ تو ریچول ہی بن کر رہ گیا. وہ تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر شہروں میں تو پھر بھی ایسے خطیب ہوتے ہیں، ایسے امام ہیں مساجد کے اندر، کہ جو بہرحال خود تو صاحب علم ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. دیہات میں تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ تو ہوتا ہے کھڑے ہو کر آدمی خطبہ دے رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، یہ پڑھنا جو ہے یہ خطبہ نہیں شمار ہوتا. یہ تو در حقیقت اس سمے ایک رسم پوری کر رہے ہیں کہ ایک چیز پڑھ کر بس سنا دی ہے. پڑھ کر سنانا اور شے ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مقرر جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہو؟ پھر تو یہ ہے کہ وہ ایک یعنی دوسرے درجے کی شے ہوگی. خطیب تو وہی شمار ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اور وہ تقریر کر رہا ہو، براہ راست مخاطب ہو کر تقریر کر رہا ہو، اسی کا نام خطبہ. تو یہ خطبہ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک ریچول بن گیا، صرف وہ پڑھ دیتے ہیں اٹک اٹک کر، اور وہ بھی اٹک اٹک کر اس لیے پڑھتے ہیں کہ عربی سے خطبہ تک نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے جو اصل مقصد تھا خطبے کا، اصل جو جمعے کی حکمت تھی، وہ تو ایک اعتبار سے تو ہمارے لیے خاص طور پر اہل عرب کے لیے یہ بات نہیں، ان کی مادری زبان ہے، وہ اپنی زبان میں خطبہ سنتے ہیں. جو حضرات عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے انہیں معلوم ہے کہ مسجد حرام ہو مسجد نبوی ہو اس میں خطیب خطبہ دیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں، براہ راست وہ بات جو ہے ان کے دلوں پر ان کے ذہنوں سے ہوتی ہوئی، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دل پر بھی وہ بات اترتی. تو پہلی کمزوری تو یہ ہوئی، اور دوسری کمزوری وہ ہمارے علماء کی غلطی ہے. ایک تو یہ کہ عوامی بات ہے کہ عربی زبان ہم نہیں جانتے، دوسری یہ کہ جب تلافی کے لیے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بات سمجھ لیجیے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ مالا یدرک و کلہ لا یدرک و کلہ، یہ دنیا میں ہمیشہ کا اصول ہے. اگر کوئی چیز پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے تو پوری کی پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل سکے اتنی تو لے. یہ تو دنیا کا اصول ہے، پریگمیٹک اصول ہے، بہت پریکٹیکل انداز سے. تو خطبے سے چونکہ وہ اصل مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا، تو کسی درجے میں جمعے کی جو اصل حکمت ہے، غرض و غایت، اس کو پورا کرنے کے لیے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا. یہ تقریریں بھی میں آپ کو بتا دوں، اور بعض حضرات کے شامل میں ہو، کہ دہلی میں مثلاً میں نے یہ رواج دیکھا تھا کہ جمعے سے قبل کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی، بلکہ تقریر جو ہے واعظ جمعے کے بعد ہوتا تھا، اور جمعے کے بعد سے عصر تک واعظ جاری رہتا، اس کو واعظ کہتے تھے. یعنی جو اصل غرض و غایت تھی خطبہ جمعہ کی، وہ چونکہ عربی خطبے کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکی، لہذا اس کی تلافی کے لیے واعظ ہو، نصیحت ہو، تقریر ہو، لیکن وہ ہو جمعے کے بعد سے عصر تک. اس میں ایک بڑا فائدہ تھا، جو بیٹھتے تھے ارادے سے بیٹھتے تھے، یہ نہیں تھا کہ زبردستی جکڑا ہوا ہو. لہذا بات جو ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا، انداز تھے اس وقت تک، ابھی بہرحال ہمارے دینی جذبات اتنے سرد بھی نہیں ہوئے تھے، میرا اپنا مشاہدہ جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ جہاں یہ محسوس ہوا کہ بعد میں تو کوئی بیٹھتا نہیں، تو وہ شروع میں پکڑنے کی کوشش کی. اب شروع میں پکڑ کر بھی پھر کوشش کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، تو وہ یہ کہ بہت لمبا ہو رہا ہے، اس سے بھی لوگ گھبرائے. اور سب سے بڑی جو کمزوری ہوئی وہ یہ ہے کہ اس میں اور سب کچھ ہوتا ہے سوائے قرآن. یہ اصل میں ایک جملہ ہے عربی زبان میں، امام راضی کی تفسیر کے بارے میں ایک صاحب نے تنقیدن یہ کہا ہے کہ فیہ کل شیء الا القرآن. میں اس سے متفق نہیں ہوں، صرف میں آپ کو ایک جملہ سنا رہا ہوں کہ اس تفسیر میں ہر شے ہے سوائے قرآن کے. اس لیے کہ فلسفہ، علم کلام، فلکیات، نہ معلوم کتنے علوم ہیں کہ جو امام راضی نے اپنی تفسیر میں جمع کر دیے. تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اتنا زور قرآن کے حقائق اور معارف اور معانی پر نہیں ہے جتنا کہ فلسفہ اور علم کلام کے اوپر جو ہے اس کے اندر جو ہے زور صرف کیا گیا ہے. تو فیہ کل شیء الا القرآن، میں سمجھتا ہوں غلط ہے یہ قول اور مبالغے پر مبنی ہے، لیکن میں اس کو اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جمعوں کی بعض میں، جمعوں کی تقریروں میں ہر شے ہوتی ہے سوائے قرآن. جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اختلافی مسائل ہوں گے، نور و بشر کا جھگڑا ہوگا، علم غیب کی بحث ہوگی، تراوی کی رکعتوں کا جھگڑا ہوگا، رفع یدین کا مسئلہ ہوگا، آمین بالجہر کی بحث ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ کہ نہیں ہوگا تو قرآن، اس کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں جو اس کا مقصد ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کے ذریعے سے تذکیر. یہی تو وہ بات ہے کہ جو سورہ قاف کی آخری آیت میں آئی ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی، آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کراتے رہا کیجئے، ان کو تازہ کرتے رہا کیجئے ان کے ذہنوں کے اندر دین کا پیغام اور دین کی حکمت اور دین کا علم. لیکن کس شے کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. اس لیے کہ قرآن ذکر ہے، یہ ذکر ہے. یہ تو کلا انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی آیات جو ہے یاد دہانی کا ذریعہ ہے. اسی لیے در حقیقت یہ ہے وہ مقصد کے جو جمعے کا معین ہوا. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں حکمتیں جو میں نے عرض کی، اس تقریر میں جو کچھ کہا تھا اور آج جو کہا، یہ ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے. ایک بحث کیا ہے کہ حضور کو کیوں بھیجا گیا؟ غلبہ دین، یا جدید اصطلاح میں اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کا برپا کیا جانا، جو بالفعل حضور نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا جو ہے اس پر اچنبے میں ہے. کل 20 برس میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، ایک فرد واحد نے دعوت کا آغاز کیا اور کل 20 برس میں لکھوں کا مربع میل کے علاقے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. تو یہ آپ نے کیا، اس کے لیے ضرورت تھی مردانے کا، لوگ تیار ہو، جو جانے دینے کو تیار ہو، زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو. وہ افراد کیسے تیار کیے؟ قرآن کے ذریعے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا نے ذہنوں کو بدلا، لوگوں کی سوچ کو بدلا، لوگوں کی اقدار کو بدلا، لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبق، جہاں تو دیگر سد جہاں دیگر شبق. اب اس کے بعد آپ نے اسی کتاب کی تعلیم اور اسی کے ذریعے سے تذکیر کا یہ نظام قائم کر دیا کہ یہ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کا ہفتے وار اجتماع ہے. اس میں کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ایک مکمل بحث تھی. اور دوسری بحث آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ تمام شرائع سماویہ، دین تو ہمیشہ سے ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف رہی ہیں، تمام شریعتوں میں ایک چیز مشترک رہی کہ ایک دن ہفتے کا خالص کر لیا جائے اللہ کی یاد کے لیے، عبادت کے لیے، اور دین کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے. یہی جمعہ کا دن تھا جو دیا گیا تھا یہود کو، یہی جمعہ کا دن تھا جو دیا گیا تھا نصارہ کو. انہوں نے اس کو گم کر دیا، اللہ نے وہ نعمت ہمیں دوبارہ عطا کر دی. البتہ یہ ہمیں سہولت عطا کر دی کہ پورے دن کے اندر فرض نہیں کیا کہ سوائے اس کے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور کاروبار دنیاوی کو مطلق خراب نہیں کیا. البتہ ترغیب دلائی گئی، اور ترغیب کے لیے وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا، جمعہ کا دن ہو پہلی ساعت میں مسجد میں آ جاؤ، نوافل ادا کرو، تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، کچھ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، کچھ تلخیب کا کام ہو رہا ہو، جس کا نقشہ میں سرسے کی مسجد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکا. پھر یہ کہ اس ترغیب کے بعد یہ سارا وقت لگا کے جب جمعہ ادا ہو جائے تو جاؤ، اب اس کے بعد تمہیں اجازت ہے، تم اللہ کی رزق کی تلاش کے لیے نکلو اور متشر ہو جاؤ. اور اس کے لیے اصل شے، وہ جو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے ہے، وہ ہے خطبہ جمعہ. اور خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے؟ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس. قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو یاد دہانی کراتے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے الحمدللہ جمع ہو گئی. اگر اب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں اور کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. اب اگر یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو کم سے کم ابھی ایک عزم مصمم کر لیا جائے کہ ہم باقی دن اور باقی اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے ہفتے کے دنوں کا وہ لگاتے ہیں اپنے معاش کے اندر، تو ہم اس دن کا کچھ وقت جو ہے جمعے کا، صرف یہ کہ ایک دو رکعت نماز ادا کرنے کی حد تک ہی اس کو نہ بنا لے، بلکہ اس کے کا کچھ وقت خالص کرے اللہ کے دین کے لیے، اور اس میں خاص طور پر درس قرآن، تعلیم قرآن، قرآن مجید کے علم و حکمت کی تدریس اور تفہیم کے لیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.